রহিম আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলিহি আলিল্লাহ ওয়া লানাতু দাইমাতু আলা আদাওয়াতিহিম আদাইল্লাহ মিন ইয়াউমি আদাওয়াতিহিম ইলা ইয়াউমি লিকাইল্লাহ আম্মা বাদ ক্বালা কুরআনুল মাজীদ ওয়া ফুরকানুল হামীদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মিন রাব্বিক وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ درود پڑھے محمد والے محمد عید غدیر کے عنوان سے یہ دوسری اور آخری گفتگو ہے. کل کی جو تقریر تھی اس میں مفصل بیان فرمایا کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے, ولایت کیا ہے, ولایت کا باطن کیا ہے, ولایت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ کل بھی بیان فرمایا تھا کہ عید غدیر ایک پہلو سے جشن ہے اور ایک پہلو سے سوگ ہے. جشن ہے اعلان ولایت کا, تکامل دین کا, ایک نظام کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ملت کو دیا بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا سوگ بھی ہے, درد بھی ہے, غم و رنج بھی ہے کہ وہ مقام, وہ منصب, یہ ولایت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن ہستیوں کو دیا ان ہستیوں سے وہ حق لے لیا گیا. جیسا کہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی, کہ جب بھی عید کا دن آتا ہے, کوئی بھی عید ہو, عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو یا بالخصوص عید غدیر, جب بھی عید کا دن آتا ہے ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے, ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. صحابی نے پوچھا ایسا کیوں, عید کا دن تو خوشی کا دن ہے, لوگ اچھے لباس پہنتے ہیں, جشن مناتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا عید کا دن یوم امام ہے, عید کا دن امت کا دن ہے اور امت کے امام کا دن ہے. اور اس دن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری منصب پہ کوئی طاغوت بیٹھا ہے تو ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. یعنی اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دن یوم سوگ بھی ہے کہ آج کے دن, یہ جو دن گزرا ہے 18 ذی الحج کے دن جو اعلان کیا رسول اللہ نے, وہ اعلان کیا تھا, اتنا اہتمام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اور رسول اللہ سے کہا کہ آپ اعلان کریں, کوئی بھی خدشہ جو آپ کے دل میں ہے اس کی پرواہ نہ کریں, اعلان کریں. اگر نہ کیا تو آپ نے کوئی بھی کام رسالت کا انجام نہیں دیا. ساری زندگی کی رسول اللہ کی فعالیت, زحمتیں, کاوشیں, ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے اگر صرف یہ ایک اعلان نہ کریں. بیان کیا تھا کل کے جو اعلان تھا در حقیقت وہ اعلان نظام اسلامی تھا کہ وہ نظام جو رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں, اب جب رسول اللہ کی رحلت قریب ہے, رسول اللہ نے اس دنیا سے جانا ہے, تو یہ نظام باقی رہے گا. اور اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے یا اس نظام کے لوازمات میں سے اس نظام کو ایک رہبر چاہیے. ہر نظام کو ایک رہبر چاہیے, ہر سیاسی سسٹم کو ایک لیڈر چاہیے. اگر آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں, ساری دنیا میں آپ نظر پھرائیں, ہر ملک میں چاہے کوئی بھی نظام ہو, کہیں پر ملوکیت ہے, کہیں پر امریت ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے اور جمہوریت ہے, کہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس ملک کا, اس نظام کا رہبر موجود ہے. ہر نظام کو ایک رہبر چاہیے, ایک لیڈر چاہیے. اسی طرح سے الہی نظام کو بھی ایک رہبر چاہیے. یہ رہبر کون ہوگا, اس کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نظام کون سا ہوگا. جن معیارات کے اوپر رہبر چنا جائے گا وہ معیارات بتاتے ہیں کہ نظام کون سا ہوگا. اگر آپ نے, اگر انسان ایک جمہوری سسٹم میں, جمہوریت میں عوام ووٹ دیتی ہے اور ووٹ دے کر کے اپنا رہبر چنتی ہے, اسی طرح سے ہوتا ہے نا, عوام ووٹ دے کر اپنا لیڈر چنتی ہے, اس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس لیڈر نے جس نظام کو چلانا ہے اس نظام کے قانون بھی لوگوں کے ہی طرف سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قانون کسی اور نے بنایا ہے اور رہبر کوئی اور چن رہا ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے جب گدیر میں اعلان ولایت ہوا, یعنی دو اعلان ہو رہے یہاں, ایک اعلان یہ ہے کہ نظام صرف نظام الہی ہے, نظام اسلامی ہے, اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس نظام کی زمام جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہے. دو اعلانات ہیں. اب 70 دن کے بعد یہی آیت قرآنی جو فرماتی رسول اللہ کے لیے, الیوم یاس الذی کفروا من دینکم, یہ وہ دن ہے, اس دن گدیر کے دن یہ وہ دن ہے جس دن کفار یاس یعنی نا امیدی میں مبتلا ہو گئے, ان کی امیدیں ختم ہو گئی. کیا امید تھی ان کو کفار کو, کس بات کے وہ امیدوار تھے جس سے وہ مایوس ہو گئے؟ ان کی امید یہ تھی کہ یہ جو سارا سسٹم رسول اللہ نے بنایا ہے اس کا محور رسالت ماب کی ذات ہے. یعنی رسول اللہ کے اندر اتنا جاذبہ تھا, شخصیت کے اندر, پرسنالٹی کے اندر اتنا جاذبہ تھا کہ لوگ کھینچ کر کے رسول اللہ کے پاس چلے آئے. کفار منافقین کی فکر یہ تھی کہ جس دن رسول اللہ دنیا سے جائیں گے اس دن یہ سارا دین ختم ہو جائے گا اور دوبارہ ہم اسے اسی عصر جہالت اور دور جہالت میں پلٹا دیں گے, اسی طرف لے جائیں گے. یہ ان کی امید تھی, اور خود قرآنی آیت بھی پہلے آ چکی ہے کہ رسول موت آپ کو بھی آنی ہے, آپ کو بھی جانا ہے. یعنی پر امید تھے کہ ایک دن رسول اللہ نے جانا ہے اور جس دن یہ چلے گئے اس دن یہ سارا پلٹ جائے گا. اور خود امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں یہی فرمایا کہ جو مشکلات, جو مصائب مجھ پر آئے ان میں سب سے پہلی مشکل جو مجھے یہ پیش آئی کہ پورا معاشرے کے لیے محور رسول اللہ کی ذات اور شخصیت تھی, اور اس شخصیت کا اٹھ جانا ایک بہت بڑی مشکل بن گئی امیر المومنین کے لیے, کہ لوگوں کا جاذبہ ایک شخصیت کی طرف تھا, وہ شخصیت چلی گئی. اب ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ معاشرے کو اب سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس طرف جائیں, یہ مشکل بنی. یعنی اعلان جو تھا وہ یہی تھا کہ نظام اور رہبر کس نے انتخاب کیا, اللہ نے انتخاب کیا. یاس میں کیوں ہے کفار, کیوں مایوس ہو گئے, کہ محور رسول اللہ کی ذات ہے. اب اگر رسول اللہ کی ذات گرامی چلی جاتی ہے معاشرے سے تو راستہ آسان ہے کفار کے لیے, لیکن جو رسول اللہ نے اعلان کیا, جس شخص کو منتخب کیا, اس میں اور رسول اللہ میں نظام چلانے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ عدل جو رسول اللہ کی نظام میں تھا, حکومت میں تھا, وہی عدل امیر المومنین کے پاس ہے. یہاں پر مایوس ہو جاتا ہے کفر کہ یہ نظام تو باقی ہے, رسول اللہ جا رہے ہیں لیکن جاتے وقت ملت کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں, مجھے جو کرنا تھا کر لیا, مجھے اللہ نے ثواب دے دینا ہے, مجھے اجر مل جانا ہے, اب تم جانو تمہارا کام, میں چلا. جیسے امام زمانہ کے بارے میں یہی ہے نا, ہماری ساری روایتیں کیا ہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا, علامتوں میں ہے نا. کیا علامت ہے؟ ایک کہ اجاز کا بادشاہ ہوگا بنا میں عبداللہ. یعنی عبداللہ کا جب کوئی بادشاہ حجاز کا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا تو امام زمانہ کا ظہور ہوگا. تو امام زمانہ نے بھی شاید یہی دیکھا, لیفٹ میں دیکھا, رائٹ میں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی عبداللہ نامی بادشاہ نظر نہیں آیا. اب کہ میں جا رہا ہوں, اب تم جانو تمہارا کام, جب کوئی عبداللہ آ جائے گا تو میں لوٹ آؤں گا. رسول اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ اب تمہارا کام تم جانو، نہ، اپنے ہی معیارات، الہی معیارات کے اوپر ایسے شخص کو منتخب کیا، ایسے شخص کا اعلان کیا جو اس کی روش رسول اللہ کی روش ہے، جس نے دین الہی پر عمل کرنا ہے اور نظام الہی کو ہی ادامہ دینا ہے، اسے ہی کنٹینیو کرنا ہے. کفار یہاں مایوس ہو گئے کہ یہ تو برعکس ہو گیا کام ہمارا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی آیت جو فرماتی فلا تخشوہم واخشونا، اے رسول گھبراؤ نہیں، خشیت نہ ہو. خشیت یعنی وہ ڈر نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ کانپ رہے تھے معاذ اللہ، نہ، اس طرح سے نہیں تھا. خشیت یعنی کسی چیز کے بارے میں نگران ہونا، کنسرن ہونا، پریشان ہونا، یہ تھی. خوف جو ہوتا ہے انسان کے اندر، خوف کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ خوف کی یہ ہوتی ہے، اصل جو ہم سب کے دلوں میں خوف ہے، اس کی اصل وجہ ہے کہ کوئی کمزوری ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. خوف کمزوری کا نتیجہ ہے انسان کی. دیکھیں بچے ہوتے ہیں جلدی ڈر جاتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، کیوں کہ کمزور ہوتے ہیں. خواتین جلدی ڈر جاتی ہیں کیونکہ کمزور ہوتی ہے. جتنی زیادہ کمزوری ہوگی انسان کے اندر اتنا زیادہ خوف ہوگا، جس طرح کی کمزوری ہوگی اس طرح کا خوف ہوگا. ایک انسان جس کی کمزوری مال ہے، اسے ہمیشہ مال کے جانے کا خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ چلا نہ جائے، کیونکہ اسے کمزوری ہے، یہ اس کی کمزوری ہے. جو لوگ راہ خدا میں انفاق نہیں کرتے، راہ خدا میں اپنا مال نہیں لگاتے، درحقیقت وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہے. کیوں خوف زدہ ہے؟ کیونکہ مال ان کی کمزوری ہے، یہ ان کی ویکنس ہے، یہ ان کی کمزوری ہے، اسی لیے اسے نہیں لگاتے ہیں، ڈرتے ہیں لگانے کے لیے. کمزوری انسان کی خوف میں تبدیل ہوتی ہے. یہ ایک خوف ہے جو ہم سب کے اندر ہے. لیکن الہی رہبروں کے اندر، انبیاء کے اندر، رسولوں کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا. اللہ ان کے دلوں سے یہ خوف نکال لیتا ہے جب وہ مقام منصب ولایت پر فائز ہوتے ہیں. یہ خوف ان کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ مقام ولایت پر جو آتا ہے وہ کامل انسان ہوتا ہے، اس میں کوئی ناقص نقص نہیں ہوتا. کمزوری نقص ہے، نقائص ہے، ناقص انسان نہیں آتا اس مقام پر. جو خوف زدہ ہو، جو دنیا سے ڈرے، وہ کبھی اس مقام ولایت پر نہیں آتا. جو امریکہ سے ڈرے، اسرائیل پہ ڈرے، وہ ڈرے، وہ کبھی ولی معاشرے کا نہیں بن سکتا. جو تاغوتی حکومتوں سے ڈرے، وہ قائد اور رہبر نہیں ہو سکتا جو خوف زدہ ہو ان سے. کیونکہ شرط یہ ہے کہ خوف، اگر خوف کمزوری کا نتیجہ ہے، اور اگر کمزوری ہے اندر یعنی وہ ناقص ہے. اور ولی کامل ہونا چاہیے. لیکن ایک خوف اور ہے جو اللہ اولیاء اللہ کے دل میں ڈالتا ہے، وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف بصیرت کا نتیجہ ہے. ایک بصیرت ہے جس سے ایک ولی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. وہ دور تک دیکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے نتائج سے اس کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ نے دیکھ لیا، جب یہ حکم آیا رسول اللہ کو کہ اعلان کرو، یہ اعلان کرو، اور یہ اعلان اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اسے نہ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں آج تک جو آیت آتی تھی فوراً رسول اللہ بیان کرتے، جو حکم الہی آتا وہ فوراً اجرا کرتے. ایسا ہوا نہیں اب تک کہ کوئی بات رسول اللہ پہ امر کی گئی ہو اور انہوں نے نہیں کیا گیا ہو. لیکن جب یہ آیت آتی ہے کہ یہ اعلان کرو، ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی مینشن کرتا ہے، بالکل ساتھ میں کہہ دیتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. یہ امکانات تو نہیں تھے کہ رسول اللہ نہ کرے، یہ اہمیت کا نقطہ ہے. اللہ اہمیت بتا رہا ہے اس اعلان کا، اس ولایت کے اعلان کا، کہ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ اعلان. اور یہ خوف رسول اللہ کو تھا بصیرت کی وجہ سے، کہ آنے والے، جب میں یہ اعلان تو کر دوں گا یہ یہاں پر جشن منا کر، یہ منا یہاں پر منقبتیں پڑھ کر چلے جائیں گے، یہ یہاں پر واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، تالیاں بجا کر چلے جائیں گے، یہ شور شرابہ کر کے چلے جائیں گے یہاں پر، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیا یہ اپنی زندگیوں میں ولایت کو اپنائیں گے یا نہیں؟ یہ خوف تھا. اور اگر نہیں اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جو خوف رسول اللہ کو تھا وہ وہی خوف تھا جو موسیٰ کو تھا، کہ کہیں یہ نہ ہو غلبت جہل، کہ جہالت کا غلبہ نہ ہو جائے اور ایسے حاکم نہ آ جائے جو معاشرے کو، ملت کو ذلت کی طرف لے جائے. یہ خوف تھا. اور اللہ نے کہا اے رسول آپ ڈرے نہیں. کیوں؟ آپ کا خوف درست ہے. اور ایسا ہی ہوا، ہوا ایسا ہی. 70 دن کے بعد جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، امت نے نہیں قبول کیا ولایت کو، وہی ہوا. رسول اللہ کا خدشہ درست نکلا، لیکن اللہ کی تدبیر کوئی اور تھی. آپ گھبرائے نہیں، آپ اعلان کر دیں. آپ کا خدشہ بھی درست ہے، لیکن اللہ کے اعلان دینے کے حکم کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے کہ آپ کی ملت آپ کے جانے کے بعد نہ سمجھ پائیں گی کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے، لیکن آنے والی نسلوں میں شاید 1400 سال کے بعد کوئی آپ کے ہی آل میں سے اٹھے گا، اٹھ کر کے جو سمجھ جائے گا کہ ولایت کیا ہے اور اس نظام کو قائم کرے گا، نافذ کرے گا. اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اس وقت ممکن ہے نہ قبول کرے کوئی، لیکن بعد میں اسے کوئی قبول کرنے والا آئے گا، ایک عصر آئے گا. عزیزمن عزیزان، جس عصر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 1979 سے پہلے، 69 سے پہلے جو عصر تھا وہ عصر مہجوریت ولایت کا عصر تھا. 79 کے بعد آج جس عصر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ احیاء ولایت کا عصر ہے، جس میں ولایت زندہ ہو چکی ہے، ایک مقام پر زندہ ہوئی ہے. اب اس کا انفجار ہونا چاہیے، اسے پھیل کر کے ہر زمین کے خطے پر جہاں جہاں مسلم مسلمان موجود ہیں ولایت کو زندہ ہونا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ انقلاب اسلامی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ نظام صرف تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل عملی ہو سکتا ہے. یہ برکت اور یہ نعمت خدا نے ہمیں دی، یہ حجت خدا نے ہم پر تمام کر دی کہ یہ نظام عملی ہو سکتا ہے. ایک پریکٹیکل سسٹم ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک عملی نظام ہے جو عملی ہو سکتا ہے. اب ولایت کو قبول نہیں کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے ولایت کس چیز میں بدل گئی؟ خلافت میں بدلی. کیا فرق ہے ولایت اور خلافت میں؟ اس وقت رسول اللہ کی رحلت کے بعد ولایت اور خلافت میں کیا فرق تھا؟ ولایت یعنی اللہ کی طرف سے انتخاب کیا ہوا رہبر جو الہی قانون کو نافذ کرے. خلافت یعنی کیا؟ اس وقت قانون الہی ہے، اب بھی الہی قانون ہے، لیکن نافذ کرنے والا کس کی طرف سے ہے؟ لوگوں کی طرف سے. ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوریت ہے، الیکشن کے ذریعے سلیکشن ہے. الیکشن سے سلیکشن ہوا خلافت ہے. سقیفہ پارلیمنٹ ہے جہاں پر چند لیڈر بیٹھے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کر کے ایک کو رہبر چنا. یہ حق انہیں اللہ نے نہیں دیا تھا چننے کا، خود اپنی مرضی سے چنا. اور ولایت بدل گئی خلافت میں. خوب، مسلمان کہتے کیا فرق پڑتا ہے؟ قانون تو اللہ ہی کا ہی تھا نا، قرآن تو اللہ کی طرف سے تھا، آئین اللہ کے تھے، حدیث رسول اللہ کی تھی، سنت رسول اللہ کی تھی، سب کچھ اپنی جگہ پر ویسے ہی تھا. بھلے ویسے ہی تھا، لیکن 15 سال آگے چلے، 15 سال خلیفہ دوم کے آخری وقت میں جب شورا ہوتا ہے، شورا جس میں آگے خلیفہ چننا ہے کہ خلیفہ کون ہوگا خلیفہ دوم کے بعد، شورا میں کیا امیر المومنین کے سامنے پیشنہاد رکھی گئی کہ اے علی، اے ابو الحسن، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں لیکن ہماری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا ایک، آپ قرآن کے مطابق نظام چلاؤ گے. امیر المومنین نے کہا قبول ہے. آپ سنت رسول اللہ کے مطابق نظام چلاؤ گے؟ امیر المومنین نے کہا قبول ہے. اور ساتھ میں آپ شیخین کی سنت کے مطابق بھی نظام چلاؤ گے؟ امیر المومنین نے کہا یہ قبول نہیں ہے. یعنی کیا ہوا، 15 سال میں دینی نظام میں تحریف ہو گئی. قرآن اور سنت رسول کے ساتھ وہ جو چنے ہوئے تھے ان کی بھی سنت شامل ہو گئی نا تحریف. ولایت اگر دین اپنے محور سے ہٹ جائے، جو ولایت ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ دین باقی رہتا ہے اور صرف رہبر جو ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے. نہ، دین کے اندر بھی تحریف ہو جاتی ہے. دین بھی اپنے محور سے ہٹ گیا ہے. دین خلافت میں بدلا، پھر خلافت کہاں گئی؟ بنی امیہ کے پاس گئی. خلافت بدل گئی امریت میں، ڈکٹیٹرشپ میں، معاویہ ڈکٹیٹر. اس کے بعد رکی نہیں یہاں پر بات، پھر امریت بدل گئی یزیدیت میں. یزیدیت یعنی کیا؟ یزیدیت یعنی دین کا کامل خاتمہ. یزید کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا کہ کوئی آیت نہیں آئی ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، کوئی دین نہیں ہے، سب بنی ہاشم کی اپنی گھر کی بنائی ہوئی داستانیں. یعنی دین کا ٹوٹل فل سٹاپ، ختم کر دینا دین کو. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ ابتدا سے ولایت، دین اپنے محور ولایت سے ہٹا. جب دین اپنے محور ولایت سے ہٹ جائے تو 15 سال میں شخصیتوں کی سنت دین کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس کے بعد آنے والے 35 سال میں دین لبرلزم میں تبدیل ہو جاتا ہے، دین یزیدی نظام میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ تو لطف کیا خدا نے کہ فرزند علی نے آ کر کے دین کو پھر زندہ کیا، پھر بچایا کربلا میں. عاشورہ احیاء ولایت تھی، ولایت کو زندہ کیا دوبارہ. ہٹ گیا اب دین محور ولایت سے، اور ابا عبداللہ نے آ کر کے دوبارہ زندہ کیا اسے. جب 50 سال میں، 50 سال میں اگر ولایت اپنے اس دین، اپنے اس نقطۂ ولایت سے ہٹ جائے، تو 50 سال میں یزید جیسا شخص حاکم بن جاتا ہے، تو اس ان 50 سالوں کے بعد، 250 سالوں کے بعد امام کی غیبت کے عصر میں، آیا دین اپنے اس محور پر باقی رہے گا؟ جہاں جید اصحاب موجود ہے، ان کی موجودگی میں جب دین اپنے محور سے ہٹ سکتا ہے، تو اس آنے والے ان 1200 سالوں کے اندر نہیں ہٹے گا دین؟ ہٹے گا نا دین. طبی ایک قانون ہے، سنن الہی ہے، ہٹ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. ان 1200 سالوں میں امت مسلمہ نے بالکل ولایت کو محجور کر دیا. نظام اسلامی بالخصوص تشیع کے اندر سے غائب ہو گیا. پہلے ایک تصور تھا، جب تک ائمہ موجود تھے، ائمہ یاد دہانی کراتے تھے کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمارا حق لوٹانا ہے. یہی جو معروف واقعہ ہے، ہارون نے جب سب کو بلایا بٹھایا، امام موسیٰ کاظم بھی تھے وہاں پر، سب سے کہا اس نے کہ میں تمہارا حق لوٹانا چاہتا ہوں، ہر ایک سے، جس کا جو بھی حق ہے مجھ سے مطالبہ کرو. کسی نے کہا میری زمین چلی گئی ہے، لے لو. کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، سب کو دیا. امام موسیٰ کاظم نے پوچھا ہارون سے، کیا تو ہمارا حق نہیں لوٹائے گا؟ کہا پوچھو کیا ہے آپ کا حق، آپ کا بھی حق میں دوں گا. امام نے کہا فدق. کہا اچھا بتائیں کتنی زمین ہے فدق کی. امام نے بتایا پھر اس وقت کہ فدق کا طول و عرض کیا ہے. پوری جو ملت اسلامیہ کی سرحدیں تھی، امام نے ہارون کو گنا دی کہ یہ ہے، یعنی حکومت اسلامی ہمارا حق ہے، یہ لوٹا دو. یہ اس لیے تھا کہ امام متوجہ کرے اپنی امت کو، ملت کو، کہ تم صرف یہ دیکھ کر کے خوش نہ رہو کہ ایک مقدس آل رسول تمہارے درمیان موجود ہے، تم اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ ہمارا حق ہمارے منصب پر کوئی اور بیٹھا ہے۔ لیکن ائمہ کی غیبت میں کیا ہوا؟ امام کی غیبت میں سرے سے بالکل شیعہ بھول گیا اس چیز کو کہ دین کے پاس نظام بھی ہے، ولایت نظام اسلامی ہے، ولایت بدل گئی محبت میں، ولایت بدل گئی عقیدے میں، ولایت بدل گئی پیری مریدی میں۔ صرف ولایت سے کیا مراد ہے؟ ہم ولایت بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ کہاں پڑھاتے ہیں؟ اصول دین میں پڑھاتے ہیں، فروع دین میں پڑھاتے ہیں؟ اصول دین میں امامت کیا ہے یہ سمجھاتے ہیں، فروع دین میں بتاتے ہیں تولا تبرا۔ تولا کیا ہے؟ تولا ولایت سے ہی ہے نا، اسی خاندان سے، محبت، کہ ہمیں محبت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کرے محبت، انسان جس سے چاہے محبت کرے، میرے کسی شخص کے محبت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے مجھ پر یا اس پر؟ اگر وہ شخص جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ نہیں ہے موجود، اس وقت موجود نہیں ہے، تو حتماً میرے محبت سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھ پر فرق پڑنا چاہیے۔ کیا فرق پڑنا چاہیے؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی جو آرزو تھی، اس کی جو مشکلات تھی، اس کا جو حق تھا، اس کی مجھے معرفت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی مجھے معرفت ہے تو میں نے محبت کا حق ادا کیا۔ اس لیے زیارت جامع کبیر میں اور ہر زیارت نامے میں تقریباً آپ کو یہ ملے گا کہ جب بھی ائمہ کی بارگاہ میں جاؤ ایک تعہد کرو، تکرار کرو، کیا کہو؟ کہ عارفن بحق کے ہی، میں آپ کے حق کی معرفت رکھ کر آیا ہوں، نہ کہ یہاں پر آیا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا حق کیا ہے، نہ، میں معرفت کے ساتھ آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا حق کیا ہے۔ آپ کا حق حق کے ولایت ہے، حق کے نظام اسلامی ہے، حق کے سیاسی امور ہے معاشرے کا، آپ سعست العباد ہے، یہی زیارت جامعہ میں، کہ امور لوگوں کے آپ نے سنبھالنا ہے، اس حق کی معرفت رکھ کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حق کی معرفت یعنی کیا؟ یعنی میں عملی میدان میں ہوں کہ آپ کا حق آپ کو لوٹاؤں۔ کیسے لوٹاؤں گا میں حق ائمہ کا؟ کیسے میں ولایت کا حق ادا کروں گا؟ صرف محبت سے نہ، جب تک عملی اقدام نہ کروں اس حق کو لوٹانے کے لیے۔ عملی اقدام کیا ہے؟ کہ امام ولی ہے، ولایت یعنی اختیار، امام کو اختیار ہے ایک معاشرے کے اوپر کہ اس معاشرے کو الہی قانون پہ چلائے، یعنی نظام اسلامی ہو ایک معاشرے میں۔ اگر میری رغبت نظام اسلامی کی طرف ہے تو میں نے ایک قدم بڑھایا ہے ائمہ کے حق کو ادا کرنے کا، صرف ایک قدم۔ اگر میں صرف جانتا ہوں کہ نظام، اس بات سے رغبت رکھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر نظام اسلامی ہونا چاہیے، اگر میں راضی ہوں نظام جائر کے ساتھ، جائر سلطانوں کے نظام پر، تاغوتی سلطانوں کے نظام پر راضی ہوں، تو میں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ اب میں کتنی بھی زیارتیں کروں، اگر میں زبان سے کہتا بھی ہوں کہ عارفن بحق کے ہی، دروغ ہے یہ، جھوٹ بول رہا ہوں میں وہاں، کیونکہ مجھے نہیں ہے حق معرفت کی، آپ کے حق کی معرفت نہیں ہے مجھے، میں تو تاغوتی نظام کے سائے میں ہوں۔ اسی لیے چند روایتیں کل میں نے کچھ بیان کی تھی، میں ایک دو روایت آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ پتا چلے۔ یہ بہت خوبصورت امیر المومنین کا کلام ہے غرار الحکم میں، فرماتے ہیں کہ آفت العمران جور السلطان، عمرہ کی، معاشرے کی آفات، مصائب، مشکلات کس چیز میں ہیں؟ جائر سلطانوں کی حکومت میں ہیں۔ جس معاشرے میں جائر ظالم سلطانوں کی حکومت ہوگی اس معاشرے کی مصیبت ہے یہ, آفات ہے اسے لگ چکی ہے, یہ آفات ختم کر دیتی ہے کسی چیز کو. لوہا ہے, لوہے پہ آفت لگتی ہے, زنگ لگ جاتی ہے, یہ لوہے کو ختم کر دیتا ہے. لکڑی میں دیمک لگ جاتی ہے, یہ آفات ہے اس کی, وہ آہستہ آہستہ کر کے دیمک اسے کھا جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اسلامی معاشرے میں جہاں مسلمان ہو, اگر وہاں پر جائر سلطان کی حکومت ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں یہ حکومت آفات ہے اس معاشرے کے لیے, اسے چاٹ جائے گی, اسے ختم کر دے گی. کیا ختم کرے گی؟ نہ انسانوں کو, ان کے اقداروں کو, ان کے دین کو, ان کی ویلیوز کو ختم کر دے گی. یہ جائر سلطان کی حکومت ہے, یعنی ولایت طاغوت میں اگر کوئی راضی رہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں, اس کا دین ختم ہو جاتا ہے. جیسے کل میں نے بیان فرمایا تھا امام صادق کی حدیث میں کہ وہ جو صاحب جائر ہو وہ صاحب ہوا بھی ہوتا ہے. جو کسی جائر سلطان کی حکومت کو قبول کرے وہ صاحب پستی بھی ہے, وہ پستی کی طرف بھی جاتا ہے. نہ صرف بات یہاں رکتی ہے, ایک اور روایت ہے طولانی, میں صرف اس کا ایک حصہ بیان کروں. کہ امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حلال اور حرام رزق, حرام رزق کے منبع کیا ہے, کہاں سے انسان حرام رزق کماتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کسی جائر ظالم حکومت کے دفتروں میں کام کرنا, چاہے وہ عالی مقام پر ہو, رئیس مقام پر ہو یا نیچے مقام پر ہو, اس پر کام کرنا, اس کا پوسٹ لینا, یہ تمہارے رزق کو حرام کر دیتا ہے. ان کے ساتھ اس لیے کام کرنا تاکہ دنیاوی فائدے حاصل ہو سکے حرام اور ممنوع ہے. اور جو یہاں سے کمائے ان کی کمائی کے نتیجے میں خدا انہیں سزا دے گا. سخت روایت ہے یہ. پھر فرماتے امام, ہر وہ عمل چھوٹا سا کیوں نہ ہو جو اس نظر سے ہو یا اس کا نتیجہ یہ ہو جس سے ظالمین کی مدد ہو, کسی بھی طرح کی, کسی بھی طرح کی مدد ہو ظالم بادشاہوں کی, گناہان کبیرہ ہے. نہ کہا صرف گناہ ہے, کہا گناہان کبیرہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. کیوں کیوں, کیا مشکل کیا ہے؟ امام نے اس کا فلسفہ بتایا, اس کی منطق بتائی کیا ہے. کیوں کہ ایک ظالم حاکم کی حکومت حق کا خاتمہ کرتی ہے اور باطل کو زندہ کرتی ہے. حق ختم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں اور باطل زندہ ہو جاتا ہے. آج دیکھیں اپنی مملکتوں میں, دیکھیں ہم پاکستان میں, دیکھیں ہندوستان میں, دیکھیں حق ختم ہو چکا ہے, حق پائمال ہو چکا ہے, باطل ہی باطل نظر آتا ہے ہر طرف, ہر طرف باطل ہے, ہر شعبے میں باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ ظالم جائر سلطانوں کی حکومت ہے اور ہم نے اسے قبول کیا ہے, قبول کیا ہے ہم نے ان حکومتوں کو. یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ناانصافی, ظلم, فساد کی ترویج کرتی ہیں اور الہی قانونوں کو معطل کرتی ہے. ظالم حکومتوں کے اندر الہی رہبروں کا قتل ہوتا ہے, مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور خدا کے قانون اور اقدار پائمال ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے صرف کہ کون ہارا ہے حکومت میں, کون سی پارٹی آ رہی, نہ جو اگر ایک ظالم جائر حکومت آتی ہے اس کے یہ سارے اثرات ہیں جو اس معاشرے پر ہوں گے. یہ امام کی روایت ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. اسی لیے امام فرماتے, اس لیے حرام ہے تم پر ان کے ساتھ کام کرنا, ان کی نصرت کرنا اور ان سے کمانا, صرف اس صورت میں کہ جہاں پر اس طرح کی محتاجی ہو کہ تم بھوک سے مر رہے ہو, جیسا کہ کھانے پینے کے فقہی مسائل میں موجود ہے. یہ امام کے اقوال ہے ولایت کے حوالے سے. کہ یہ نہیں ہے ہم کہ غدیر کا واقعہ ہو گیا, ہم جشن منائے کہ اس دن اعلان ولایت ہو گیا, اعلان نظام اسلامی ہو گیا, لیکن آج ہم کسی بھی نظام میں رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی نظام قبول کر لے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ, نظام اسلامی اس دن سے لے کے آج تک وہی نظام ہے, امت نے قبول نہیں کیا, نظام وہی ہے. اور امام خمینی نے اسی نظام کی طرف رجوع کیا, امت کو پلٹایا دوبارہ, اسی نظام کو احیا کیا. ولایت فقیہ ایک مصداق ہے, تسلسل ہے اسی رہبری کا, کہ امام معصوم کی غیبت میں بھی رہبر چاہیے, ہر جگہ رہبر چاہیے. ولایت ہر جگہ ہے, گھر میں ولایت ہے, گھر میں باپ کی ولایت ہے بچوں کے اوپر, شوہر کی ولایت ہے زوجہ کے اوپر, اور یہ ولایت ہر جگہ نافذ ہونی چاہیے. آج ولایت نہ ہمارے گھروں میں ہے, اکثر گھروں میں عورت کی ولایت ہے, ہے نا. پروگرام میں جانا ہوگا پہلے بیوی سے پوچھنا ہے جاؤں یا نہ جاؤں, بیوی کی ولایت ہے برعکس, یعنی غیر انصافی شروع ہو گئی یہاں پر. بچوں پہ باپ کی ولایت نہیں, بچے پرواہ نہیں کرتے ہیں, باپ سے پوچھتے نہیں ہیں کوئی چیز, بیٹی کہیں بھی چلی جاتی ہے. ہو رہا ہے یہ سب کچھ, یہ ولایت نہیں ہے گھر میں, نافذ نہیں کی ہم نے, یہاں سے ولایت چلی گئی. ہمارے دفتروں میں, بزنسز میں, کاروبار میں ولایت نہیں ہے, ہماری مسجدوں میں, اداروں میں ولایت نہیں ہے. آج آپ ایک سروے کریں, میں آپ کو یہ ہوم ورک دے رہا ہوں ایکسرسائز, اگلے غدیر تک آپ یہ سروے کریں ساری دنیا میں, کتنی ایسی مسجدیں ہیں, باقی امام بارگاہوں کو چھوڑ دیں, ابھی صرف مسجد کی بات کریں, کیونکہ مسجد کو قرآن نے مرکز بتایا ہے امامت کا. مسجد ہے جہاں سے امام کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مسجد ہے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں دنیا میں جس میں نظام ولایت ہے, جو ٹرسٹوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے, جو فیڈریشن کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو کسی تنظیم کے ہاتھ میں نہیں ہے, جہاں پر حقیقی کوئی عالم حقانی ہے جس کا کنٹرول ہے, جو اسے چلاتا ہے. آپ سروے کریں, خاص کر کے ہمارے ہندوستان پاکستان, دیکھیں آپ کو کیا ریزلٹ اس کا نکلتا ہے. نہ صرف مسجدیں ٹرسٹوں کے ہاتھ میں ہیں, علماء کی زمام بھی تنظیموں نے اپنے ہاتھ میں سنبھالی ہے. پھر نعرہ لگاتے ہو رہبر کا, فوٹو لے کے نکلتے ہو رہبر کا, یہ کیسی ولایت ہے کہ عالم سے بھی کانٹریکٹ کرو, اس کے ساتھ بھی قرارداد سائن کرو, جب دل چاہے رکھو, جب دل چاہے نکال دو, اس سے کہو کہ کیا بات کرنی ہے آپ نے, کون سی بات نہیں کرنا ہے آپ نے. امامت کے اوپر بھی کنٹرول کسی اور چیز کا, مسجد پر بھی کنٹرول, ولایت نہیں ہے, سرے سے نہیں ہے ولایت. نہ گھروں میں ولایت, نہ اداروں میں ولایت, نہ مدرسوں میں ولایت, کہیں نظر نہیں آتی ولایت. لیکن فوٹو ہر جگہ رہبر کا ہے, پکچر ہر جگہ, فوٹو ہر جگہ امام کا لگا ہوا ہے, فرق نہیں پڑتا کوئی رہبر کا فوٹو لگائے یا نہ لگائے. یہ اسی طرح سے کہ ایک شخص, کچھ ہیں جو علوی ہیں جو امیر المومنین کو مانتے ہیں, اس کے آگے زیادہ نہیں مانتے ہیں. کچھ ہیں جو چار امامی ہیں, چار امام تک مانتے ہیں. کچھ ہیں جو چھ شیش امامی ہیں, اسماعیلی بوہری یہ شیش امامی ہیں. کچھ ہیں جو بارہ امامی ہیں, اسنا اشری ہے, بارہ اماموں کو مانتے. کوئی پہلے پہ آ کر رک گیا, کوئی چوتھے پہ آ کر رک گیا, کوئی چھٹے پہ آ کر کے رک گیا, کوئی بارہویں پہ آ کر رک گیا. اب کوئی ہے جو آگے بڑھے اور فقیہ کی ولایت کے بھی قائل ہے. فرق نہیں پڑتا اگر ولایت کو نافذ نہیں کیا اپنی زندگی میں. ایک پر رک جائیں, بارہویں پہ رک جائیں, چھٹے پر رک جائیں, یا فقیہ تک پہنچ جائیں, کیا فرق پڑتا؟ عملی طور پر تو ولایت ہے ہی نہیں. کسی کا بھی فوٹو لگا لیں, کربلا کی تصویر لگا لیں یا رہبر کا فوٹو لگا لیں, بات صرف فوٹو تک ہے نا, تصویر تک ہے, اس کے آگے تو نہیں بڑھتی. اگر ولایت عملی نہیں ہو, ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. مانے, کسی کو ماننا ہے مانے, کس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے. عملی دیکھے کیا ہے, زندگیوں کے اندر ولایت ہے یا نہیں. اللہ نے انسان کو خلق کیا, اس کی ہدایت کا انتظام کیا, اور اس کی ہر امور کے اوپر ولایت کا رنگ چڑھا دیا. ہر جگہ ولایت ہے, کوئی نقطہ زمین کا ایسا نہیں ہے جو ولایت سے باہر ہے. فرق صرف اتنا ہے یا ولایت الہی ہے یا ولایت طاغوت ہے. ولایت الہی اختیاری ہے, انسان کے ہاتھ میں ہے کہ چنے مجھے اللہ کی ولایت میں جانا ہے یا نہیں. لیکن اگر یہ قبول کرتا کہ مجھے اللہ کی ولایت میں نہیں جانا تو خود بخود طاغوت کی ولایت میں پہنچ جاتا ہے. اگر اللہ کی ولایت کو نہ چنا آٹومیٹک طاغوت کی ولایت میں وہاں پہنچ گیا. ہر نقطہ زمین پر ولایت ہے. کیوں ہر نقطہ زمین پر ولایت ہے؟ کہ اللہ ولیکم, اللہ تمہارا ولی ہے. تمہاری نفسوں کا, تمہاری زندگیوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے رسول کو ولی بنایا, رسول کو اختیار دیا, اور رسول کے بعد اللہ نے ائمہ معصومین کو ولی بنایا, اور ائمہ معصومین کے بعد اختیار ائمہ نے فقہا کو دیا, فقی کو دیا. اسی اللہ نے رسول اللہ کی موجودگی میں ہر فرد کو, باپ کو اختیار دیا اولاد پر, مرد کو اختیار دیا زوجہ پر, امام مسجد کو اختیار دیا مسجد میں آنے والوں پر, امام جمعہ کو اختیار دیا اپنے معاشرے کے اوپر. ہر جگہ ولایت, ہر جگہ اختیار دیا اللہ نے دیا. کیوں دیا؟ تاکہ ولایت کے سائے میں تم کمال تک پہنچ سکو. اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہوا. کیسے کامل ہوا؟ ولایت سے کامل ہوا. یعنی نظام اسلامی, نظام الہی کی جب ضمانت ہو گئی کہ یہی نظام ہوگا اور کوئی نظام رسول اللہ کے بعد نہیں ہوگا, یعنی اب دین کامل ہوا. اگر انسان کو کمال تک پہنچنا ہے تو کمال تک پہنچنے کا راستہ صرف دین ہے, اور وہ دین جو دین کامل ہے, اور دین کامل ہوتا ہے ولایت سے. اگر ولایت الہی نظام اسلامی کو کوئی چھوڑ دے وہ کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا, وہ ہمیشہ ناقص رہے گا. اور ناقص یعنی کمزور, کمزور یعنی اس کے دل میں خوف. وہ کیا کرے گا؟ وہ تاغوتوں کے ایوانوں کے سامنے جا کر کے ظالم سے ہی فریاد کرے گا کہ میرے ظلم کو ختم کر. موسیٰ بے خوف فرعون کے پاس گئے. موسیٰ نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ ظلم کو ختم کر. موسیٰ نے یہ نہیں کہا فرعون سے کہ جو بے حرمتی تو عورتوں کی کرتا ہے اسے ختم کرنا. ایک ہی مطالبہ کیا, مجھے تیرا نظام قبول نہیں ہے, مجھے بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے, نکالنا ہے یہاں سے. نظام ہی قبول نہیں ہے سرے سے. مجھے چھوٹے چھوٹے ڈیمانڈ نہیں کرنے کہ تم نے اتنے بنی اسرائیل کو مارا ہے, اب اتنے چیک کاٹ کر کے دو ان کی فیملی کے لیے. یہ ڈیمانڈ نہیں کرنے. موسیٰ کشکول لے کر کے نہیں آئے تھے فرعون کے سامنے کہ فرعون اس میں کچھ ڈال دے میری ملت کے لیے. نہ, موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے خلق بھی کیا اور مجھے راستہ بھی دکھایا. کہ موسیٰ تیرا راستہ کون سا راستہ ہے؟ تیرے راستے میں فرعونی نظام رکاوٹ ہے, اس نظام کو ختم کرنا ہے, مجھے بنی اسرائیل کو نجات دلانی ہے. نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو حل کرنا. رہبر کا کام, ولی کا کام تکامل تک پہنچانا ہے, اور کمال تک پہنچنے کے لیے معاشرہ چاہیے. آپ خود تجربہ کریں اپنے گھر کے اندر. اگر آپ اپنے گھر کے اندر بےہودہ چینل چلاتے ہیں, فحاش چیزیں چلتی ہے, اور اس کے اس ماحول میں اگر آپ کی اولاد تربیت کرے گی تو آیت اللہ بنے گی؟ نہیں بن سکتی. پاکیزہ ماحول ہوگا تو ہی اولاد پاکیزہ بنے گی. ہے نا اس بات, قبول کرتے نا اس چیز کو؟ تو صرف گھر تک کیوں پاکیزگی ہو, گھر کے باہر کوئی بھی آلودگی ہو؟ 6 گھنٹہ بچہ آپ کا سکول میں گزارتا ہے, وہاں کوئی بھی نظام قبول ہے؟ آپ نے گھر کو تو محفوظ کیا لیکن سکول کو محفوظ نہیں کیا, معاشرے کو محفوظ نہیں کیا جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے. کیسے پہنچے گا کمال تک؟ جب تک ہر طرف الہیت اور ولایت کا رنگ نہ ہو ہر طرف, وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا. نظام ولایت انسان کے تکامل کے لیے ہے، اسے کمال تک پہنچانے کے لیے. یہ چکروں میں نہ پڑے کوئی بہکائے آ کر کہ جی نہیں یہ تو سیاسی نظام ہے، یہ صرف پولیٹیکل ایشو ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پولیٹکس میں وہ اس طرف جائے. نہ، یہ انسان کی کمال تک پہنچنے کے لیے نظام ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، مجھ سے اور کسی سے نہیں. اگر اس نظام کے سائے میں میں زندگی نہیں گزاروں گا تو پھر میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اگر تاغوت کو میں نے قبول کر لیا میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا میں وہاں تک جہاں تک پہنچنا ہے مجھے. میں مثال دوں آپ کو، ایک فقہی مثال سے استنباط کرو. مسجد ہے، مسجد کیا ہے؟ مرکز امت سازی ہے. مسجد سے امت بنتی ہے. رسول اللہ نے امت کہاں سے بنائی؟ مسجد سے. پہلے مدینے میں گئے، پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی نا، پارٹی تو نہیں بنائی کوئی. ہاں پتہ نہیں، شاید کوئی تحریف ہو گئی ہو. کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی حزب نہیں بنائی، کوئی تنظیم نہیں بنائی، فوراً پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی. مسجد بنائی اور سارے امور مسجد سے انجام دیے. لوگوں کے مسائل قضائیت مسجد سے کرتے ہیں، جنگ کی تیاری مسجد سے ہوتی ہے، اسلحہ مسجد کے اندر، ہر چیز مسجد میں. یہ نہیں کہ جگہ نہیں تھی، وہاں پر کنجیشن تھا، بلڈنگیں بن رہی تھی، رسول اللہ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں، پورا خالی تھا، صحرا تھا، کوئی آفس اور بنا لیتے، نہیں، ہر چیز مسجد سے. مسجد مرکز امت سازی ہے، اور مسجد کے اندر امت سازی کون کرتا ہے؟ ایک رہبر کرتا ہے، الہی رہبر امت سازی کرتا ہے. مسجد مقام امت سازی ہے. اب ایک فقہی مسئلہ ہے، کوئی شخص یا عورت نجاست کی حالت میں ہو، وہ مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا مسجد میں. صرف اسے اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی راستہ نہیں ہے اس طرف جانے کا اور اسے جانا ہے تو گزر سکتی وہاں سے، ٹھہر نہیں سکتی عورت، نہ کوئی مرد جو حالت نجاست میں ہو. اور یہ نجاست طبی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی حرام کام کیا ہے، حلال نجاست ہے، نجاست ہے، بہرحال اس سے نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی عورت یا مرد؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. نماز تو آپ گھر میں بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی آپ نے نماز کا کمرہ بنایا ہے، وہاں جا سکتے ہیں اس حالت میں، وہاں کوئی نہیں روکتا. صرف یہ قانون مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے احترام میں کوئی نہ جائے وہ اور ہے، لیکن فقہی قانون نہیں ہے. فقہی قانون صرف مسجد کے لیے یا حرم اولیاء اللہ کے لیے؟ کیوں ہے یہ قانون؟ اس لیے نہیں کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ مرکز امت سازی ہے، یہاں سے امت سازی ہوتی ہے، اور امت سازی کے لیے طہارت چاہیے، پاکیزگی چاہیے. اگر پاکیزگی اور طہارت نہ ہو وہاں سے امت سازی نہیں ہو سکتی. عزیزان، جب ایک مسجد میں، ایک طبی نجاست میں، نیچرل امپیورٹی میں خدا اجازت نہیں دیتا کہ تم یہاں آ کر ٹھہر سکو، تو ایک نظام میں جس کا رہبر کا کام بھی امت بنانا ہو، کیسے خدا اجازت دیتا ہے کہ کوئی تاغوت، کوئی نجس وہاں پر آ کر کے حکومت کرے؟ کیسے خدا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی نجس کو چن لے، کسی مداری کو چن لے، کسی بلے باز کو چن لے؟ یہ جو نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، جو فساد سے بھرے ہوئے ہیں، جو شیعہ کش، انسان کش، دہشت گردوں کے حامی، آپ ان کو چن لیں؟ کہاں سے یہ آپ کو اجازت مل گئی؟ دیکھیں دین نے کتنی دقت کی ہے امت بنانے کے لیے. جو مقام امت سازی ہے وہاں پر نجاست قبول نہیں، تو نظام میں کیسے نجاست قبول ہوگی؟ وہ مسجد جہاں 50-60-100 افراد آتے ہیں، لیکن وہ معاشرہ جہاں لاکھوں ملینز رہتے ہیں، اس کی زمام خدا کسی نجس کے ہاتھ میں دے دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. مشکل کیوں آئی؟ مشکل اس لیے آئی ہے ہمیں کہ ہم نے قناعت کی ہے. جو کام اللہ نے ہمیں دین میں کرنے کے لیے روکا ہم نے وہ کیے، جو کام اللہ نے کہا دنیاوی امور میں کرو وہ ہم نے دین میں کیے. اللہ نے کہا دنیاوی امور میں قناعت کرو، یعنی کم سے کم پر راضی ہو، جو ملتا ہے کم سے کم پر زندگی گزارو، یہ قناعت ہے. ہم نے دنیا میں تو ہر چیز کی طرف دوڑے، زیادہ سے زیادہ جمع کیا کیا ہے نا ہم نے. جنہوں نے نہیں بھی کیا ہے ان کی بھی آرزو ہے کہ ہو زیادہ سے زیادہ. ایک گھر میں بیٹے کی گاڑی الگ، باپ کی گاڑی الگ، بیوی کی گاڑی الگ، زیادہ سے زیادہ جمع کیا. لیکن دین میں کیا کیا؟ کم سے کم. ولایت نظام تھا، کم سے کم پر آ کر کے اکتفا کر لیا کہ صرف محبت کافی ہے. یہاں قناعت کی ہم نے، جو لینا تھا سب کچھ جہاں پر، وہاں نہیں آرزو کی کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، وہاں کم سے کم پر گزارا چلا دیا. عزاداری صرف رسومات کافی ہے، کم سے کم پر قناعت کی. وہاں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ساری دنیا میں نظام طاغوت ہے، اور صرف ایک مقام ہے جہاں نظام اسلامی ہے، اور سارے طاغوت مل کر کے اس نظام کے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، سارے طاغوت. عزیزان، کیا یہ صرف یہ منظر دیکھ کر کے انسان کی آنکھ نہیں کھلتی کہ یہ یاس کفار کے لیے ہے؟ آج بھی کفار 1979 میں جب انقلاب اسلامی کا پرچند بلند ہوا، دوبارہ کفار مایوس ہو گیا. کفار کی مایوسی ولایت سے ہے، ولایت ہے وہ اسلحہ جس سے کفر نفاق ختم ہوتا ہے، جس سے طاغوتیت ختم ہوتی ہے. اگر ہم ولایت کو چھوڑ دیں گے، ہمیشہ طاغوت کے سائے میں رہیں گے ہمیشہ، اور طاغوت کے سائے میں ظلم، ناانصافی، فساد، فسق، بربادی کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتے. کیا کرنا چاہیے پھر؟ نظام ایک دن میں تو نہیں بدلتا، ایک دن میں تو نہیں بدلتا. رسول اللہ کو بھی ٹائم لگا، وقت لگتا ہے، ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے اسے. یہ غلط ہے، یہ اجتباع ہے کہ یہ کہنا کہ جی نظام تو نہیں بدل سکتا، ہم تو اقلیت میں ہیں، ہم تو شیعہ صرف اتنے کم ہیں، سنی تو اکثریت میں، ہم تو نظام اسلامی نہیں لا سکتے. عزیزان، نظام اسلامی کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے، دونوں اس بات کے قائل ہے کہ معاشرے میں الہی قانون ہونا چاہیے. فرق صرف رہبر کے چننے میں ہے، اور کچھ نہیں ہے. ایک کا کہنا ہے کہ نہ رہبر ہم چن سکتے ہیں، اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نہ رہبر اللہ کے بتائے ہوئے معیارات کے اوپر چنا جائے گا. اتنا فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں سنیوں کو کانے کرنا ہے کہ نہ یہ اس نظام کی طرف آؤ، نہ، بلکہ وہ ہم سے زیادہ آگے ہے اس معاملے میں، وہ زیادہ قبول کرتے ہیں اس چیز کو. یہ اجتباع ہے کہ نہیں جی نہیں ہو سکتا، اس لیے کیا کریں، ہم بھی طاغوتی نظام کا حصہ بن جائیں، ہم بھی ان کی پارٹیوں کا حصہ بن جائیں، ہم بھی ان کو ووٹ دیں کہ بدتر میں سے بد کو چنے. یہ قرآنی منطق نہیں ہے، یہ قرآنی لاجک یہ نہیں ہے کہ فرعون بھی موجود ہے، حمام بھی موجود ہے، شداب بھی موجود ہے، ان میں سے ایک کو چنے. نہ، کیا کرے پھر؟ آمادہ کرے نسلوں کو اس نظام کے لیے. سب سے پہلے ترویج کرے، آگاہی پیدا کرے کہ پتا چلے آنے والی نسلوں کو کہ نظام نظام اسلامی ہونا چاہیے. تلقین کرے، تلقین کرے، بار بار دوہرائے. نہیں کی ہم نے تلقین، اس لیے آج اتنی مشکل پیش آ رہی ہے. آج پھر وہی اجتباع کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کسی اور نظام کے ساتھ راضی ہو جائیں، پھر یہ آنے والی نسلیں بھی بھول جائیں گی ان کو، آنے والی نسلیں انقلاب اسلامی کو بھول جائیں گی. تلقین کرے، یاد دلائے ہر ایک کو کہ نہ نظام نظام ولایت ہے، نظام نظام اسلامی ہے، قانون قانون اسلامی ہے جس کے اوپر معاشرہ چلے گا. پھر ایک نسل کو تیار کرے، امت سازی کرے، امت بنائے، قومیں نہ بنے، ملت نہ بنے، امت بنائے. اور امت سازی ایک پروسیس ہے جس سے گزارنا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، تب ایک ملت امت بنتی ہے جس کے اندر وہ اقدار پیدا ہوتے ہیں، وہ ویلیوز پیدا ہوتی ہیں جو اسے قیام کے لیے تیار کرتی ہے. قیام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن پروسیس سے گزارنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جذبات میں، احساسات میں آ کر کے باہر نکل آئیں اور کہیں ہم تبدیلی آ جائے گی، نہیں آ سکتی ایسے. ایک نیچرل پروسیس ہے، جس کے ذریعے آپ کو گزارنا ہے ملت کو اور اس مقام پر لانا ہے کہ یہ امت بن جائے. اور جب امت بن جائے پھر امت کیا کرتی ہے؟ بل تکم منکم امتن یدعون علی الخیر یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. مفلحون فلاح پر پہنچتی ہے امت، کمال پر پہنچتی ہے امت. کیسے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے، معاشرے سے منکرات کو ہٹا کر. کب ہٹیں گے منکرات معاشرے سے؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا. کب ہوگا یہ؟ جب امت بنے گی. اور امت بننے کے لیے کیا کرے؟ یدعون علی الخیر، دعوت اسلامی کرنی ہوتی ہے، یعنی کانے کرنا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف، کھینچ کر کے لانا ہے اسلام کی طرف. اسی لیے بنیادی کام کرنا ہے پہلے معاشرے میں، پھر جا کر کے یہ تبدیلی آئے گی. پارٹی بازی سے نظام نہیں بدل سکتا، پارٹی بازی سے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی. مشکل حل ہوگی تو امت سازی سے. جب امت بنو گے تو امامت کو سمجھو گے. ملت امام کو نہیں قبول کرتی، امت قبول کرتی ہے امام کو. امام خمینی نے کیا کیا؟ امام خمینی نے مرجعیت کا اعلان نہیں کیا، اپنی مرجع تقلید نہیں بنے، کبھی فخر نہیں کیا کہ میں مر جاؤں. امام نے مقلد نہیں بنائے، آیت اللہ جواد عاملی فرماتے، امام نے مقلد نہیں بنائے، امت بنائی. امت نے نظام کو بدلا امام کی رہبری میں. اگر امت سازی نہیں ہوگی ولایت نافذ نہیں ہو سکتی، صرف خیال رہ جائے گا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے. نہیں ہو سکتا جب تک اس پروسیس سے نہیں گزارو گے. جوانوں کو، بچوں کو، ان کی تربیت تعلیم اس جہت پر ہو کہ امت بنے، وہ الہی اقدار پیدا ان کے اندر. امت سازی جب ہوتی ہے، امت سازی ایک عمارت کی طرح ہے جسے بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے. امت ایک امت کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ اقدار ہوتی ہے، ویلیوز ہوتی ہے، جن کے اندر تعہد، عہد، ذمہ داری، تقوی، یہ قدریں ہیں. جب یہ نہیں، جب تک یہ نہیں پیدا ہوتی معاشرے کے اندر، کبھی انقلاب نہیں آ سکتا، کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، نظام نہیں بدل سکتا. اور اس کام کو کرنے کے لیے رہبر چاہیے. انبیاء نے کیا کام کیا؟ امت سازی. امت بنائی انبیاء نے. رسول اللہ نے امت سازی کی، نہ تنظیم سازی کی، نہ فیڈریشن سازی کی، نہ ٹرسٹ سازی کی، امت بنائی، صرف امت. حزبیں نہیں بنائی. انصار اور مہاجر القاب دیے جو قدرے تھی، کہ یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی نصرت کی. نام دیکھیں، نام، اقدار، ویلیوز پر نام رکھا. پارٹی نہیں بنائی، امت بنائی رسول اللہ نے. امت سازی رہبر کرتا ہے، ایک رہبر، حقیقی رہبر وہ ہے جو امت سازی کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مملکت کو، اس ملت کو بھی ایک نعمت دی. پہلے اقبال کو دیا، اقبال نے امت سازی کی، وہ افکار دیے اقبال نے. اور پھر اس عصر میں بھی، میں آپ کو ایک زندہ واقعہ سناؤں جو ابھی چند عرصہ پہلے ہندوستان کے ایک پہاڑی علاقوں میں، جہاں تشیعوں کی اکثرت ہے، اکثریت ہے، تقریباً لاکھ کے قریب شیعہ ہے اس علاقے میں، 99% شیعہ اہل تشیع، وہاں پہاڑوں میں بالکل سرد علاقہ. ایک پروگرام تھا وہاں، کارگاہ تھی، جانے کا شرف ہوا. کارگاہ ایک گاؤں میں تھی مین شہر سے دور، جو 70 کلومیٹر دور ہے، جہاں نہ انٹرنیٹ تھا نہ موبائل کا کوئی سگنل آتا ہے. وہاں اس تقریباً 10 کلومیٹر کے ایریا میں 30,000 شیعہ جو صرف کھیتوں میں کام کرتے ہیں، 4-5 مہینہ کاشت کرتے ہیں، پھر اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں. سردیوں میں -20-30 ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں، پھر صرف گھروں میں رہتے ہیں. وہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، نہ موبائل کا کوئی سگنل ہے، نہ کوئی ٹیلی فون لائن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جمعہ کا دن تھا، صبح 8 بجے میں جاگ رہا تھا نماز کے بعد. دور کھیتوں کے اس طرف تقریباً 700-800 میٹر پر مسجد تھی ایک. اس مسجد کے سپیکر سے بلند آواز میں کسی نے درود پڑھا وہاں آ کر، دعائے امام زمانہ پڑھی. اس کے بعد ایک سخنرانی وہاں لگی سپیکر پر, زیادہ وقت نہیں لگا, چند سیکنڈ میں میں نے آواز پہچان لی کہ کس کی آواز تھی. وہ خطبہ تھا جمعہ کا صبح 8 بجے جو سپیکر پر چل رہا تھا, استاد محترم آغا سید جواد نقوی کا. یہ ہندوستان کی بات ہے, پاکستان کی نہیں کر رہا ہوں میں. اس پھر جمعہ کی نماز میں 1.5 گھنٹہ وہ خطبہ پورا چلا. جمعہ کی نماز میں جانا, میں نے امام جمعہ سے پوچھا وہاں پر کہ اگر صاحب یہ صبح آپ نے جو لگایا تھا یہ کیا ہے سلسلہ آپ کا؟ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہر جمعہ کو پچھلے جمعہ کا خطبہ ہم یہاں چلاتے ہیں, اگر نہ ہو تو کوئی اور تقریر جو ہے وہ استاد کی ہم یہاں پر چلاتے ہیں. میں نے کہا لیکن یہاں تو مجھے دور دور کھیت اور کہ یہی ہے, یہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں نا یہ صرف اور صرف ایک ہی شخص کو سنتے ہیں, وہ استاد کو اور کسی کو نہیں. کہتے ہیں آپ ان کے موبائلوں کو جا کر کے دیکھیں, ان کے موبائل میں کسی اور کی تقریر آپ کو نہیں ملے گی. اور کہا یہاں انٹرنیٹ نہیں ہے, سگنل نہیں ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ کہا یہاں انہوں نے ایک شاپ کھولی ہوئی ہے, وہ شاپ والا جاتا ہے شہر میں ہر ہفتے, وہاں سے لوڈ کر کے لاتا ہے اور ان کے موبائلوں کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے. سرحد کے اس طرف جہاں پر غربت ہے, تعلیم نہیں ہے اتنی, اس معاشرے کے اندر ایک الہی رہبر کی صدا وہاں پہنچتی اور اس قوم نے اسے قبول کیا. لیکن افسوس ہے کہ جو مرکز جہاں موجود ہے اس کے اطراف میں چمگادڑ ایسے بیٹھے ہیں جن کو یہ نور نظر نہیں آتا. اگر تمہیں جو نعمت خدا نے دی ہے تم اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنی قدموں سے چل کر اس کی طرف آئے گی. مجھے بڑا خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا, کیونکہ دونوں طرف آنا جانا ہوتا ہے. اس طرف خوشی ہوئی کہ ایک پیغام یہاں تک اس صحرا میں پہنچ رہا ہے, اس سرد علاقے میں پہاڑوں کے درمیان جہاں 3 طرف پہاڑ ہے صرف 1 طرف راستہ ہے, یہ پیغام وہاں پہنچ رہا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ان کور نظروں کو, اندھی نظروں کو جن کے آنکھوں کے سامنے نور ہوتا ہے نظر نہیں آتا. اچھا بھائی عزیزان, یہی ولایت کا پیغام ہے. ولایت یہ نہیں ہے کہ صرف مان لے, جان لے, نعرے لگا دے, شعار پڑھ لے, نہ. ولایت یہی ہے کہ ایک امت سازی کرنے والے رہبر کی موتی بنے جو مجھے امت بنائے, جو میرے اندر کے انسان کو زندہ کرے, جو مجھے اندر سے جنجوڑے, جو مجھے اس راستے پر لے چلے. موت کے آئینے میں دکھلا کے رکھے دوست, زندگی میرے لیے اور تیرے لیے اور بھی بیزار کرے. وہ ولی ہے, وہ ولی جو تیرے اندر استراب پیدا کرے. ولایت کا دن جب آئے, عید گدیر ہو, اس دن مومن کا دل مسترب ہونا چاہیے, اس کے دل میں استراب ہونا چاہیے کہ میں کہاں رہتا ہوں, کس نظام میں میں زندگی گزار رہا ہوں. ایسا نظام جس میں میرا امام کی امامت نہ ہو, جس میں الہی قانون نہ ہو, استراب ہو اس کے اندر, ایک موج اٹھے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, میری ذمہ داری کیا ہے, کیسے میں ولایت کی ترویج کروں, کیسے میں ولایت کو نافذ کروں, کیسے میرا معاشرہ الہی معاشرہ ہو, کیسے میں اس معاشرے کی نجات کا انتظام کروں. ولایت یہ ہے, راضی ہو جانا کسی نظام کے ساتھ, یعنی ولایت سے باہر ہو جانا, تاغوتی نظام کو قبول کرنا. آج ہم سب نے تاغوتی نظام کو قبول کیا ہے, زبان سے چاہے کچھ بھی ہم کہیں لیکن دل میں وہی ہے, راضی ہیں ہم اور رضایت کی دلیل بھی دیتے ہیں, ہم حصہ بنتے ہیں ان پارٹیوں کا, ووٹ ڈالتے ہیں ان پارٹیوں کو جو تاغوتی ہے, جو مسلسل تشیعوں کا خون بہاتی ہے, صرف چہرے بدلتے ہیں روش نہیں بدلتی, وہی روش ہے, ان کے ساتھ راضی. اور الہی نظام کو ترک کیا، اور جو آئے آ کر کے الہی نظام کی طرف بلائے کہ تمہارا راستہ صرف امت سازی ہے، تمہارا راستہ صرف نظام ولایت ہے، یہی نظام ہے جو اس ملت کو نجات دے سکتا ہے، اس کے سامنے چمگادڑوں کی طرح آنکھیں بند کر لے، یہ رہبروں کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ امام صادق کی حدیث میں کہ رہبروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تاغوتی نظام میں۔ کل بھی میں نے بیان فرمایا تھا، وقت تمام ہے، کہ ائمہ علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھیں، 250 سال، مقام معظم رہبری کی کتاب ہے بھی ایک نکلی، 250 سالہ انسان، اس کا لب و لباب یہی ہے کہ 250 سال ائمہ نے صرف مبارزے میں گزارے، مبارزے میں مبارزہ کیا ہے تاغوت کے ساتھ، کہیں بھی تاغوت کو قبول نہیں کیا۔ 250 سال کی سیرت گویا ایک انسان کی سیرت ہے جو مسلسل مبارزے کی حالت میں ہے، چاہے کربلا کے میدان میں ہو، چاہے مدینے کی گلیوں میں ہو، چاہے مسلح پر دعا کی حالت میں ہو، مدرسے میں ہو، زندان میں ہو، خراسان میں ہو، سامرہ میں ہو، کہیں بھی ہو حالت مبارزہ میں، ایک لحظے کے لیے قبول نہیں کی تاغوت کی ولایت کو۔ اسی لیے تاغوت نے شہید کیا، اسیر کیا، اسی لیے، کیونکہ ولایت تاغوت کو نہیں قبول کیا۔ عزیزان، پیغام غدیر بس یہی ہے کہ ولایت تاغوت سے نکلیں، ولایت الہی کی طرف آئیں، الہی نظام کی طرف آئیں، پہلے دل سے براعت کریں کہ مجھے تاغوتی نظام قبول نہیں ہے، زبان سے اعلان کریں مجھے تاغوتی نظام قبول نہیں ہے، اور عملی اقدام کریں تاغوتی نظام کے خاتمے کے لیے۔ وہ عملی اقدام کیا ہے؟ وہ امت سازی ہے، اپنی ملت کو، قوموں کو، نسلوں کو، رنگوں کو، زبانوں کو، حزبوں کو، پارٹیوں کو، تنظیموں کو، ان سب کو امت میں بدلیں تاکہ ان کے اوپر ولایت کا رنگ چڑھ جائے، اور وہ امامت اور امت کا رشتہ جڑے، تاکہ پھر اس یوسف زہرا کا ظہور ہو سکے اور ساری دنیا اسلام پر، ساری دنیا پر اسلام کا ظہور اور غلبہ ہو۔ یہ یوم یوم جشن ہے کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے یہ مہر لگا دی کہ نظام یہی ہے، اس بات کا جشن منانا چاہیے کہ خدا نے ہم پر یہ حجت تمام کر دی آج کہ کسی اور نظام کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن اس بات کا سوگ بھی ہے کہ یہ مہر لگنے کے بعد بھی ہم نے تاغوتی نظام کو قبول کیا۔ دعا کرتے ہیں خدا بند متعال کہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس نظام ولایت کو قبول کریں، اس کی ترویج کریں، اور اس راستے پر چلیں جو راہ ولایت ہے۔ خدا بند متعال، یہ ولایت کا اعلان تیرے پہلے ولی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہے، اے خدا ہمیں اس علی کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ پروردگار، تیرے اس علی کے فرزند کا راستہ، کربلا کا راستہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے عصر میں جہاں ظالم، فاسق، فاسد، یزیدی نظام موجود ہے، ایک کربلا برپا کر سکے۔ پروردگار، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ علماء حقانی، مراجع اکرام کی حفاظت فرما۔ مقام معظم رہبری کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ پروردگار، اس عظیم ہستی کو نہ بھولے، مقام معظم رہبر کی قربانیوں کو اس عصر میں نہ بھولیں۔ ہم ایک ملت 250 سال ائمہ کی حفاظت نہیں کر پائی، لیکن اس شخص نے اپنا مالک اشتر، اپنے عمار، اپنے سلمان، ہر کوئی دے دیا، سب کچھ دے دیا، صرف اس ولی کے بہن کی کے حرم کی حفاظت میں۔ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا کارنامہ ہے ایک الہی رہبر کا، بڑی بڑی اپنی بڑا سرمایہ لٹا دیا صرف حرم کی حفاظت میں، قبروں کی حفاظت میں، ان جسد مقدس کی حفاظت میں، کہ کوئی ظالم وہاں تک نہ پہنچے، کوئی تاغوت وہاں تک کہ نہ پہنچے۔ قدردان رہے کہ خدا نے ایسی ہستیاں ہمیں اس عصر میں دی ہے، ورنہ نہ جانے، زبان سوچ کر کے دل لرز جاتا ہے، اگر یہ ظالم ان قبروں تک پہنچ جائے تو یہ کیا کریں گے۔ اس رہبر نے یہ کام کیا، یہ کارنامہ انجام دیا کہ اپنا سب کچھ دے دیا، اپنے ملک کے اندر کے حالات خراب کر دیے صرف زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی دفاع میں، اپنے اندرونی حالات مشکلات اپنے لیے کھڑی کر دی، لیکن ان حرم مقدس کی حفاظت کو نہیں ترک کیا۔ دعا کرتے ہیں ہم اس ہستی کے لیے، اے خدا پروردگار اس رہبر کو طولانی عمر دے، اور اس رہبر کے خط پر چلنے والے ہمارے استاد بزرگ جس نے یہ راہ ہمیں دکھایا، جس کی وجہ سے آج یہ تبیین دین، یہ بینہ دین، یہ شفاف دین ہماری نسلوں کو پیش ہوا، پروردگار اس ہستی کی حفاظت فرما، عروۃ الوثقی اور دیگر مدارس جو اسی امت سازی کے راستے پر ہیں ان سب کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، ہر وہ مبارز جو اللہ کی راہ میں، جو دین کی راہ میں اب ایک مبارزہ کر رہا ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرما، شہداء اسلام کے خانوادوں کو صبر تحمل عطا فرما، وہ مجاہدین جو اس وقت تشیع کی دفاع میں ان ملعون داعش کے ساتھ مقابلے میں ہیں، پروردگار ان کو استقامت عطا فرما، اس ملعون شجرہ خبیثہ داعش اور آل سعود کی جلد از جلد خاتمہ ہو۔ ایک سورہ فاتحہ دیگر مرحومین شہداء انقلاب اسلامی، شہداء اسلام بالخصوص امام شہداء، امام راحل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔